بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیعہ اہل سنتیں شیعہ آڈیوز کی جانب سے اس کتاب کا چیپٹر نمبر 33 قرآن و حدیث اہل سنت کی نظر میں، پیج نمبر 329۔ ہم یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ شیعہ امامیہ قرآن کو سنت پر مقدم کرتے ہیں اور اسے سنت کا قاضی و حاکم قرار دیتے ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت اس سلسلے میں شیعوں کے خلاف ہیں، قرآن پر سنت کو مقدم کرتے ہیں اور اسے حاکم و قاضی قرار دیتے ہیں۔ اس سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ وہ اسی لیے خود کو اہل سنت کہتے ہیں کہ انہوں نے سنت ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، ورنہ وہ اپنے کو اہل قرآن و سنت کیوں نہیں کہتے ہیں، جبکہ وہ اپنی کتابوں میں یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان قرآن اور اپنی سنت چھوڑے جا رہا ہوں۔ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا اور اسے دوسرے مرتبے پر رکھا اور خیالی سنت سے تمسک کر لیا اور اسے پہلے مرتبے پر رکھا۔ ہم ان کے قول کا اصلی مقصد سمجھتے ہیں کہ سنت قرآن پر حاکم و قاضی ہے۔ یہ عجیب بات ہے۔ میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ اہل سنت یہ فیصلہ کرنے پر اس وقت مجبور ہوئے جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے اعمال قرآن کے خلاف ہیں، اور جب ان کے مخدوم حکام نے ان پر یہ بات تھوپ دی کہ تم یہ لکھو کہ سنت قرآن پر مقدم ہے، تب انہوں نے لکھا اور ان کے اعمال کی برات کے لیے جھوٹی حدیثیں گھڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیں۔ جب وہ احادیث احکام قرآن کے خلاف ظاہر ہوئیں تو کہا، سنت قرآن پر حاکم و قاضی ہے یا وہ قرآن کو منسوخ کرتی ہے۔ اس کے لیے میں ایک واضح مثال دیتا ہوں جس کو ایک مسلمان دن بھر میں چند مرتبہ انجام دینا ہے، اور وہ ہے ہر نماز سے قبل وضو۔ قرآن مجید میں خداوند عالم کا ارشاد ہے، ترجمہ ہے، اے ایمان لانے والوں، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو بریکٹ میں اس وقت، اپنے چہرے اور ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لیا کرو اور اپنے سروں کے بعض حصے کا اور پیروں کے گٹوں تک مسح کیا کرو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 6۔ نصب و جر کی قرات سے قطع نظر، جیسا کہ ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ لغت عرب میں ماہر اہل سنت والجماعت کے مشہور عالم فخر رازی دونوں قرات کے لحاظ سے مسح واجب جانتے ہیں، بریکٹ میں تفسیر کبیر فخر رازی جلد 11 صفحہ 161 بریکٹ کلوز۔ اور ابن حزم نے بھی کہا ہے، خواہ لام کو کسرے کے ساتھ پڑھا جائے یا فتح کے ساتھ پڑھا جائے، بہر صورت وہ روس پر عطف ہوگا، خواہ لفظی اعتبار سے خواہ وضع کے لحاظ سے، اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے، بریکٹ میں المحلی ابن حزم جلد 3 صفحہ 54 بریکٹ کلوز۔ اگر ہم سورہ مائدہ میں نازل ہونے والی آیات وضو میں غور کرتے، جیسا کہ مسلمانوں کا اجماع اس بات پر ہے کہ جو سورہ مائدہ آخر میں نازل ہوا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف 2 ماہ قبل نازل ہوا ہے، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اور کب حکم مسح کو منسوخ کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک وضو میں مسح کیا اور ہر روز متعدد بار مسح کرتے تھے، کیا یہ بات عقل میں آتی ہے کہ وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 ماہ قبل آیت وَمْسَحُوا بِرُسُولِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ نازل ہوئی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم قرآن کے خلاف مسح کے بجائے پیر دھوئے؟ اس بات کی تصدیق نہیں کی جا سکتی۔ پھر لوگ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے تسلیم کریں گے جو کہ انہیں قرآن کی طرف بلاتا ہے اور اس پر عمل کرنے کی دعوت دیتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے، بے شک یہ قرآن سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے، اور پھر خود اس کے برعکس عمل کرتا ہے، کیا یہ معقول ہے؟ کیا اسے دانشور افراد قبول کریں گے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑالو مشرک اور منافق یہ نہ کہیں گے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے خلاف عمل کرتے ہیں تو ہمیں اس پر عمل کرنے کے لیے کس منہ سے کہتے ہیں؟ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہکا بکا رہ جائیں گے اور ان کے اعتراض کو رد کرنے کے لیے کوئی جواب نہیں بن سکے گا۔ اسی لیے ہم اس دعوے کی تصدیق نہیں کرتے جس کو عقل اور نقل دونوں رد کرتی ہیں، اور جو بھی قرآن و سنت سے تھوڑا سا واقف ہے وہ بھی اس کی تصدیق نہیں کرے گا۔ لیکن اہل سنت والجماعت، جو کہ در حقیقت بنی امیہ کے حکام اور ان کا اتباع کرنے والے ہیں، جیسا کہ گزشتہ صفحات میں آپ ملاحظہ کر چکے ہیں کہ انہوں نے اپنے گمراہ پیشواؤں کے اجتہاد اور راویوں کے صحیح بنانے کی وجہ سے احادیث گھڑیں اور انہیں سے دین و شریعت کے احکام نکالے اور نس کے مقابلے میں اجتہادات کے لیے ایک علت بھی ڈھونڈ نکالی، اور وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو قرآن کی نس کے مقابلے میں اجتہاد کرتے تھے اور قرآن کی جس آیت کو چاہتے تھے منسوخ کر دیتے تھے۔ اس طرح بدعتی لوگ جھوٹ اور بہتان کی وجہ سے نصوص کی مخالفت کرنے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بن گئے۔ ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि आप भी नसूस की मुखालफत करते थे और आज अहल सुन्नत भी मुखालफत करते हैं, ब्रैकेट क्लोज। गुज़िश्ता बहसों में हम कभी हुज्जतों और ठोस दलीलों से बात साबित कर चुके हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज़ भी अपनी राय से कोई बात नहीं की, बल्कि आप वही का इंतज़ार करते थे और खुदा के हुक्म के मुताबिक अमल करते थे, जैसा कि खुदा वंदे आलम का इरशाद है। तर्जुमा, आप हुक्म खुदा के मुताबिक लोगों के दरमियान फैसला करें। सूरह निसा आयत नंबर 105, सही बुखारी जिल्द 8 सफ़ा 148, ब्रैकेट क्लोज। क्या इस बात का कहने वाला अपने परवरदिगार का मुबल्लिग नहीं है? आयत का एक और तर्जुमा है, और जब इनके सामने हमारी आयतों की तिलावत की जाती है तो जिन लोगों को हमारी मुलाकात की उम्मीद नहीं है वो कहते हैं इसके अलावा कोई दूसरा कुरान पेश कीजिए या इसको बदल दीजिए। आप कह दीजिए, मैं इसे अपने इख्तियार से नहीं बदल सकता, मैं तो सिर्फ इस हुक्म पर अमल करता हूँ जिसकी मुझ पर वही की जाती है। मैं अपने परवरदिगार की नाफरमानी करूं तो मुझे क़यामत के दिन के अजाब का खौफ है। सूरह यूनिस आयत नंबर 15। क्या खुदा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरफ एक झूठी नस्बत देने के सिलसिले में सख्त तहदीद नहीं की थी, जैसा कि इरशाद है? तर्जुमाए, अगर पैगंबर हमारी तरफ से कोई बात घड़ लेता तो हम इसके हाथ काट लेते और फिर यकीनन हम इसकी गर्दन उड़ा देते और तुम में से मुझे कोई रोक नहीं सकता था। सूरह अलहक़ा 43-47। ये है कुरान और ये है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने कुरान पेश किया, लेकिन अहले सुन्नत वल जमात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम और अहले बैत अलैहिस्सलाम से शदीद अदावत की बिना पर हर चीज़ में इनकी मुखालफत करते हैं, यहाँ तक कि अली अलैहिस्सलाम और इनके शियों की मुखालफत इनका शुआर बन चुकी है, ख्वाह इनके नज़दीक सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित हो। ब्रैकेट में मुराद हमारी अवाइल के वो अफराद हैं जिन्होंने अली अलैहिस्सलाम और आप अलैहिस्सलाम के बाद आपकी औलाद से दुश्मनी रखी और मज़हब अहले सुन्नत वल जमात की बुनियाद रखी, ब्रैकेट क्लोज। इमाम अली अलैहिस्सलाम के मुतालिक ये मशहूर था कि आप अलैहिस्सलाम सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदा रखने के लिए अकफानी नमाजों में भी बिस्मिल्लाह बावाज़े बुलंद पढ़ते थे। बाज़ लोगों ने कहा नमाज में बिस्मिल्लाह पढ़ना मकरूह है, इसी तरह हाथ बांधना या खोलना और दुआए कुनूत वगैरह ऐसे अमूर हैं जिनका ताल्लुक नमाज पंजगाना से है, और इसीलिए अनस बिन मालिक गिरिया कर रहे थे और कह रहे थे कसम खुदा की आज मैं एक चीज़ भी ऐसी नहीं देखता जिस पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल करते थे। लोगों ने कहा और ये नमाज? मालिक ने जवाब दिया इसमें भी तुमने बहुत सी रद्दबदल की है। बुखारी जिल्द 1 सफ़ा 74। ताज्जुब की बात तो ये है कि अहले सुन्नत वल जमात इन इख्तिलाफात पर खामोश रहते हैं क्योंकि इन्हीं सिलसिले में मजाहिब अरबा के दरमियान इख्तिलाफ है, लिहाजा इसमें अहले सुन्नत को कोई जुर्म मालूम नहीं होता बल्कि इस इख्तिलाफ़ को रहमत करार देते हैं। लेकिन अगर शियों से किसी मसले में इख्तिलाफ़ हो जाए तो फिर क़यामत आ जाएगी, इन पर तान व तशनी की बौछार हो जाएगी और रहमत जहमत में बदल जाएगी। वो सिर्फ़ अपने ही आइम्मा की रायों को कबूल करते हैं और इतरात ताहिरा के आइम्मा को इल्म अमल और फजलो शरफ में इनके बराबर नहीं समझते हैं, जैसा कि हम पैरों के धोने के सिलसिले में बयान कर चुके हैं, बावजूद ये कि इनकी किताबें गवाही दे रही हैं कि कुरान में मसा वाजिब है और यही सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। ब्रैकेट में है तबकातुल कुबरा इब्ने साद जिल्द 6 सफ़ा 191, ब्रैकेट क्लोज। लेकिन इस सिलसिले में शियों की बात कबूल नहीं करते हैं बल्कि इन्हें तावील करने वाले और दीन से खारिज बताते हैं। और दूसरी मिसाल के जिसका जिक्र ज़रूरी है वो निकाय मुता है, जिसका हुक्म कुरान में नाजिल हुआ है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस पर अमल हुआ है, लेकिन अहले सुन्नत ने मुता को हराम करार देने वाले उमर इब्ने ख़त्ताब के इश्तिहाद की बरात के लिए झूठी हदीसें गढ़ लीं और इन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मनसूब कर दिया और इस निका को मुबाह समझने वाले शियों पर तान व तशरी करने लगे। मुता की हलियत पर शियों के पास अली अलैहिस्सलाम का कौल मौजूद है और ख़ुद अहले सुन्नत की सहाबी गवाही दे रही हैं कि सहाबा ने ज़माने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और अहद अबू बकर में नेज एक मुद्दत तक उमर की खिलाफत के दौर में मुता किया है। इस बात को भी बयान कर रही हैं कि मुता के हलाल होने और हराम होने के सिलसिले में सहाबा के दरमियान इख्तिलाफ़ है, ऐसे मवारिद के लिए कि जहाँ झूठी हदीसों से उन्होंने नस्से कुरानी को मनसूख किया है बहुत सी मिसालें, जिसमें से हमने सिर्फ दो मिसालें मज़हब अहले सुन्नत से पर्दा हटाने और कारीन की तिला के लिए पेश की हैं कि वो कुरान और हदीस को मुकद्दम करते हैं और सरी तौर पर कहते हैं कि सुन्नत कुरान पर हाकिम व काजी है। अहले सुन्नत वल जमात के फ़कीह और मुहद्दिस इमाम अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन कुतैबा मुतवफ़ी सन 276 हिजरी खुले लफ्ज़ों में कहते हैं सुन्नत कुरान पर हाकिम है जबकि कुरान सुन्नत पर हाकिम व काजी नहीं है। ब्रैकेट में लिखा है सनन दारमी जिल्द 1 सफ़ा 145। تعدیل مختلف الحدیث ابن قطیبہ صفحہ 199 بریکٹ کلوز، صاحب مقالات الاسلامیین امام اشعری جو کہ اصول میں اہل سنت والجماعت کے امام ہیں سے نقل کرتے ہیں کہ سنت قرآن کے کسی بھی حکم کو منسوخ کر سکتی ہے اور اس کے خلاف فیصلہ کر سکتی ہے، جبکہ قرآن سنت کو منسوخ نہیں کر سکتا ہے اور اس کے خلاف حکم لگا سکتا ہے۔ عبداللہ تو یہ فرماتے ہیں امام اوزائی بریکٹ میں لکھا ہے، یہ بھی اہل سنت والجماعت کے بڑے امام ہیں، بریکٹ کلوز، کہتے ہیں قرآن سنت کا زیادہ محتاج ہے جبکہ سنت قرآن کی محتاج نہیں ہے۔ بریکٹ میں ہے جامع بیان العلم جلد 2 صفحہ 234۔ اہل سنت کے اقوال ان کے عقیدے کے غماز ہیں، اور یہ بات تو واضح ہے کہ ان لوگوں کے اور اہل بیت علیہ السلام کے اس قول میں تناقض ہے کہ حدیث کو کتاب خدا پر پرکھو اور اس پر تولو، کیونکہ قرآن سنت پر حاکم و قاضی ہے۔ اور یہ بھی طبعی ہے کہ اہل سنت ان احادیث کی تردید کرتے ہیں اور انہیں قبول نہیں کرتے، اگرچہ ان کو آئمہ اہل بیت علیہ السلام ہی نے بیان کیا ہو، کیونکہ ان سے ان کے مذہب کی دھجیاں اڑتی ہیں۔ بحیقی نے دلائل النبوت میں لکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث باطل ہے، جب تمہارے پاس مبرہ کوئی پہنچے تو تم اسے قرآن سے ملاؤ، اگر قرآن کے موافق ہے تو میرا قول ہے، اگر مخالف ہے تو میرا قول نہیں ہے۔ باطل ہے اور خود اپنے خلاف ہے، کیونکہ قرآن میں کوئی مفہوم ایسا نہیں ہے کہ جو حدیث کو قرآن سے ملانے پر دلالت کر رہا ہو۔ عبدالبر نے عبدالرحمن بن مہدی سے نقل کرتے ہوئے اس بات کی صراحت کی ہے کہ یہ حدیث جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی جاتی ہے انورٹڈ کماس میں، تمہارے سامنے جب میری کوئی حدیث نقل کی جائے تو تم اسے کتاب خدا سے ملاؤ، اگر کتاب خدا کے موافق ہے تو وہ میرا قول ہے، اور اگر کتاب خدا کے خلاف ہے تو وہ میرا قول نہیں ہے، انورٹڈ کماس کلوز۔ ایسی حدیث کی نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دینا اہل علم کے نزدیک صحیح نہیں ہے، یہ حدیث خوارج اور زناوقہ کی گھڑی ہوئی ہے۔ اس اندھے تعصب کو ملاحظہ فرمائیے کہ جس نے ان کے لیے علمی تحقیق اور حق کو قبول کرنے کی گنجائش نہیں چھوڑی ہے۔ اہل سنت والجماعت اس حدیث کے راوی ائمہ معصومین علیہ السلام کو خوارج اور زناوقہ کہتے ہیں اور ان پر حدیث گھڑنے کا الزام لگاتے ہیں۔ کیا ہم ان سے سوال کر سکتے ہیں کہ حدیث کو گھڑنے سے کہ جس میں قرآن کو ہر چیز کا مرجع بتایا گیا ہے، خوارج اور زناوقہ کا کیا مقصد تھا؟ عقل مند اور منصف مزاج انسان تو انہی زناوقہ و خوارج کی طرف جھکے گا جو کہ کتاب خدا کو معظم اور محترم سمجھتے ہیں اور تشریح میں اسے پہلا مصدر قرار دیتے ہیں۔ کیا اہل سنت والجماعت کی طرف مائل ہونا صحیح ہے جو کہ جھوٹی حدیث کے ذریعے کتاب خدا کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں اور اپنی من گھڑت سے قرآن کے احکام کو منسوخ کرتے ہیں؟ آیات کا ترجمہ، اس سلسلے میں انہیں کوئی علم نہیں ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا، یہ تو بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، وہ جھوٹ کے علاوہ کچھ کہتے ہی نہیں ہیں، سورہ کہف آیت نمبر 5۔ اہل سنت والجماعت ائمہ ہدا مصابیح الدجا کے، جن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے اختلاف سے امن کا باعث بتایا تھا اور فرمایا تھا قبائل عرب میں سے جو قبیلہ ان کی مخالفت کرے گا وہ پراگندہ ہو کر گروہ ابلیس بن جائے گا۔ زناوقہ اور خوارج کہتے ہیں ائمہ معصومین علیہ السلام کا صرف یہ گناہ ہے کہ وہ اپنے جد کی سنت سے تمسک کیے ہوئے ہیں، اور اس کے سوا ابو بکر، عمر، عثمان، معاویہ، یزید اور مروان و امویوں کی بدعتوں کو ٹھکرا دیا ہے، اگرچہ حکومت کی باغ دوڑ انہی مذکورہ افراد کے ہاتھوں میں تھی، لہٰذا وہ اپنے مخالفوں پر خوارج اور زناوقہ کہہ کر سب و شتم کرتے تھے اور ان سے جنگ کرتے اور پراگندہ کر دیتے تھے۔ کیا علی علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام پر ان کے ممبروں سے 80 سال تک لعنت نہیں ہوئی؟ کیا انہوں نے امام حسن علیہ السلام کو زہر سے اور حسین علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی ذریات کو تلواروں سے شہید نہیں کیا؟ اہل بیت علیہ السلام جن پر غم و علم کے پہاڑ توڑے گئے اور بعد میں بھی ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رہا، انہیں چھوڑتے ہیں اور ان لوگوں کی طرف پلٹتے ہیں جو کہ اپنے کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں اور قرآن پر تولنے والی حدیث کا انکار کرتے ہیں، اور ابو بکر صدیق اور ام المومنین عائشہ کے جس سے نصف دین لیا ہے کو زندیق اور خوارج نہیں کہتے، مذکورہ حدیث کو انہوں نے شہرت دی ہے، اور پھر جب کوئی ایسی کوئی حدیث ان کے پاس پہنچتی تھی کہ جس کو عائشہ نہیں جانتی تھی تو اس حدیث کو قرآن پر تولتی تھیں، اگر وہ قرآن کے خلاف ہوتی تھی تو اسے ٹھکرا دیتی تھیں۔ چنانچہ عمر ابن خطاب کی بیان کرتا اس حدیث کو جھٹلا دیا تھا کہ میت پر اس وقت عذاب ہوتا ہے جب اس کے خاندان میں سے کوئی اس پر گریہ کرتا ہے۔ عائشہ نے کہا تمہارے لیے قرآن کافی ہے، وہ کہتا ہے کوئی ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ بریکٹ میں ہے صحیح بخاری کتاب الجنائز باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کذالک مسلم کتاب الجنائز باب المیت یعذب بہکائے اہل علیہ۔ ایسے ہی عائشہ نے عبداللہ ابن عمر کی بیان کی ہوئی اس حدیث کو رد کر دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گڑھے پر کھڑے ہونے جس میں جنگ بدر میں قتل ہونے والے مشرکین کو ڈال دیا گیا تھا، پھر ان سے کچھ فرمایا اور اس کے بعد اپنے اصحاب کی طرف ملتفت ہوئے اور فرمایا وہ یقیناً میری باتوں کو سنتے ہیں۔ عائشہ نے کہا کیا مردے بھی سنتے ہیں؟ نیس کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ وہ اس بات کو ضرور جان لیں گے جو میں نے ان سے کہی تھی۔ پھر اس حدیث کی تکذیب کے ثبوت میں وہی حدیث پیش کی جس میں حدیث کو قرآن کے ذریعے پرکھنے کا حکم ہے، اور پھر یہ آیت پڑھی۔ ترجمہ ہے آپ مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے اور جو قبروں کے اندر ہیں انہیں بھی اپنی بات نہیں سنا سکتے۔ سورہ نحل آیت نمبر 80، فاطر آیت نمبر 22۔ ملاحظہ فرمائیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کتاب الجنائز میں۔ اس کے علاوہ اور بہت سی حدیثوں کا انکار کیا، ہر مرتبہ حدیث کو قرآن کی کسوٹی پر پرکھتی تھیں۔ ایک مرتبہ کہا جو یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تمہاری بات سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، تم کہاں ہو؟ یہ تین حدیثیں تو بالکل جھوٹی ہیں۔ جس نے تم سے یہ کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے اس نے جھوٹ کہا ہے۔ اس کے بعد عائشہ نے آئے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو لطیف الخبیر، ترجمہ اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں جبکہ وہ آنکھوں کو دیکھتا ہے اور وہ لطیف و خبیر رکھنے والا ہے، سورہ انعام آیت نمبر 103۔ ایک اور آیت کا ترجمہ ہے اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ خدا سے بات کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے، سورہ شورا آیت نمبر 51۔ اور جو تم سے یہ کہے میں آنے والے کل کے حالات بتا سکتا ہوں تو وہ جھوٹا ہے۔ اس کے بعد یہ آیت پڑھی وما تدری نفسا وما تکسب غدن، سورہ لقمان آیت 34، مائدہ آیت 67۔ کوئی شخص یہ بھی تو نہیں جانتا تمہارے رب کی طرف سے کہ وہ کل کیا کرے گا، اور جو یہ بیان کرے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چھپایا ہے وہ جھوٹا ہے، جیسا کہ آیت ہے۔ ترجمہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تم پر نازل کیا جا چکا ہے اسے پہنچا دو، سورہ مائدہ آیت نمبر 67۔ اور یہی حال اہل سنت کے راوی ابو ہریرہ کا ہے، وہ بہت سی حدیثیں بیان کر جاتے تھے اور پھر کہتے تھے اگر تم چاہتے ہو تو خدا کا کلام پڑھو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اس پر کسو تاکہ سننے والے قبول کر لیں۔ بس اہل سنت والجماعت ان سب کو زندیق و خارجی کیوں نہیں کہتے جو کہ حدیث سن کر کتاب خدا سے ملاتے تھے؟ اگر وہ قرآن کے مخالف ہوتی تھی تو اسے جھٹلا دیتے تھے۔ اہل سنت ایسا کبھی نہیں کر سکتے، یا اگر یہی بات اہل بیت علیہ السلام سے متعلق ہو جائے تو پھر ان پر سب و شتم کرنے اور ہر برائی کو ان کی طرف منسوب کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی، جبکہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا صرف یہ گناہ ہے کہ وہ حدیث کو قرآن کی کسوٹی پر کستے ہیں تاکہ حدیث گڑنے والے اور تدلیس کرنے والے وہ لوگ جو احکام خدا کو معطل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں وہ انہیں جھوٹی حدیثوں کے ذریعے باطل کرنا چاہتے ہیں بے نقاب ہو جائیں، اس لیے کہ وہ سبھی اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اگر ان کی حدیثوں کو کتاب سے ملایا جائے تو 90% کتاب خدا کے مخالف ثابت ہوں گی اور 10 میں سے 10واں حصہ ایسا ملے گا جس کی کتاب خدا تائید کرے گی، کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اقوال کی تاویل کر لی ہے اور وہ مانی لیے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد نہیں تھے۔ مثلا یہ حدیث میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے اور سب قریش سے ہوں گے، یا میرے بعد خلفائے راشدین کی سنت سے تمسک کرنا، یا میری امت کا اختلاف رحمت ہے، اور بہت سی احادیث ہیں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ائمہ اطہار کو مراد لیا ہے، لیکن اہل سنت ان احادیث کا مصداق اپنے غاصب خلفاء کو اور دین سے پھر جانے والے بعض صحابہ کو بتاتے ہیں، یہاں تک کہ بعض القاب بھی صحابہ کے نام سے ملحق کر دیے، مثلا ابو بکر کو صدیق اور عمر کو فاروق، عثمان کو ذو النورین اور خالد کو سیف اللہ کے نام سے پکارنے لگے، حالانکہ تمام القاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو دیے تھے، چنانچہ ارشاد ہے صدیق 3 افراد ہیں، حبیب بخار مومن آل یاسین، حبیب نجار مومن آل یاسین مومن آل فرعون، حزقیل اور علی علیہ السلام ابن ابی طالب، اور یہ سب سے افضل ہیں۔ بریکٹ میں لکھا ہے شواہد التنزیل جسکانی جلد 2 صفحہ 232، غایت المرام صفحہ 417، ریاض القرط جلد 2 صفحہ 202۔ خود حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں میں صدیق اکبر ہوں اور میرے علاوہ جو اپنے کو صدیق کہتا ہے جھوٹا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فاروق اعظم ہیں جن کے ذریعے خدا نے حق و باطل میں فرق کیا ہے۔ بریکٹ میں ہے تاریخ تبری فی اسلام علی علیہ السلام سنن ابن ماجہ جلد 1 صفحہ 44، خصائص نسائی مستدرک حاکم جلد 3 صفحہ 112۔ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا علی علیہ السلام کی محبت ایمان ہے اور ان سے بغض رکھنا نفاق ہے اور حق ان علیہ السلام کے تابع ہے۔ ذوالنورین بھی آپ ہی ہیں۔ بریکٹ میں لکھا ہے اہل سنت والجماعت عثمان کو ذوالنورین کہتے ہیں اور اس کی علت یہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں رقیہ اور ام کلثوم سے شادی کی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ دونوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیبہ تھیں۔ اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ بیٹی تھیں تو بھی ان کا نورین ہونا ثابت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان دونوں کے سلسلے میں کوئی حدیث نہیں فرمائی۔ یہ نور فاطمہ علیہ السلام کیوں نہ ہوں کہ جن کے متعلق یہ فرمایا ہے وہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں، پس وہ نور ہیں، اور اس بنیاد پر علی علیہ السلام ذوالنورین کیوں نہیں کہتے؟ بریکٹ کلوز۔ آپ حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام جوانان جنت کے سردار اور نور نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ ہیں، آپ ہی سیف اللہ ہیں۔ چنانچہ جنگ احد میں جبریل علیہ السلام نے آپ کی شان میں فرمایا تھا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ ہی شمشیر خدا ہیں جس کو خدا نے مشرکین کے لیے نیام سے نکالا تھا، چنانچہ آپ نے مشرکوں کے سرماؤں کو اور ان کے جری و شجاع لشکر کو موت کے گھاٹ اتارا اور ان کی ناک رگڑ دی، یہاں تک کہ انہوں نے مجبوراً حق کا اقرار کر لیا۔ آپ علی علیہ السلام اس لیے بھی شمشیر خدا ہیں کہ آپ علیہ السلام نے کبھی میدان جنگ سے فرار نہیں کیا اور نہ کبھی جنگ سے گھبرائے۔ آپ علیہ السلام ہی نے خیبر فتح کیا جبکہ بڑے بڑے صحابہ اسے فتح نہ کر سکے اور شکست کھا کر لوٹ آئے تھے، لیکن پہلی ہی خلافت سے سیاست چلی گئی کہ آپ کی تمام فضیلتوں کو مٹایا جائے اور ہر ایک منصب سے الگ رکھا جائے، اور جب معاویہ کے ہاتھ میں حکومت آئی تو وہ آگے نکل گیا، یہاں تک کہ علی علیہ السلام پر لعنت اور تنقیص کا سلسلہ شروع کر دیا اور اپنے ہم خیال افراد کی شان بڑھانے اور علی علیہ السلام کے تمام القاب اور فضائل کو زبردستی دیگر صحابہ پر منطبق کرنے لگا۔ اور اس زمانے میں معاویہ کی تکذیب کون کر سکتا تھا اور اس سے کون ٹکر لے سکتا تھا؟ اور پھر علی علیہ السلام پر سب و شتم اور لعنت کرنے نیز آپ علیہ السلام سے برات اور بزاری کے سلسلے میں معاویہ کی بہت سے لوگوں نے موافقت کی، اور اہل سنت والجماعت میں سے معاویہ کا اتباع کرنے والے نے حقائق کو الٹ کر رکھ دیا، چنانچہ نیکی ان کے نزدیک برائی اور برائی ان کے نزدیک اچھائی بن گئی، اور علی علیہ السلام اور ان کے شیعہ زندیق و خوارج اور رافضی بن گئے، لہٰذا انہوں نے ان کا خون بہانا اور ان پر لعنت کرنا مباح سمجھ لیا، اور دشمن خدا و دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عدو اہل بیت علیہ السلام اہل سنت والجماعت بن گئے۔ پڑھیے اور تعجب کیجیے، اور اگر اس سلسلے میں آپ کو کوئی شک ہے تو تحقیق اور چھان بین کر لیجیے۔ ترجمہ ہے آیت کا، ان دونوں کی مثال اندھے بہرے دیکھنے والے اور سننے والے کسی ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ سورہ ہود آیت نمبر 24۔